الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نهايت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، آج کی یہ کانفرنس قرآن و سنت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی سے. ہماری دعا ہے کہ جب تک ہم اس کانفرنس میں شریک رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں بیان کرنے اور سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا آج کا یہ پروگرام کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے، مقصود کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اصلاح ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز جتنی دیر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا ہر بات باحوالہ اور بادلیل ہوگی، اور توحید و سنت کا یہ منہج جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت سے ہمیں ملا ہے، اس کو ہم بڑے اطمینان اور تسلی کے ساتھ اور بغیر کسی فرقے پر کیچڑ اچھالے انشاءاللہ العزیز جاری رکھیں گے. آپ بھائیوں کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل اسی جگہ پر قرآن و سنت کانفرنس منعقد کی گئی تھی، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں میری جماعت کے نہایت ہی عزیز اور قابل قدر مناظر اسلام حافظ مصطفیٰ صادق صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بڑے دلائل کے ساتھ اللہ کی توحید اور شرک کا رد کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. پھر اس کے تقریباً ڈیڑھ ماہ کے بعد آپ بھائیوں نے ایک اور کانفرنس بھی سماعت کی تھی. میں نے اپنی تقریر کے دوران جتنے حوالے عرض کیے تھے، ہمارے بعد صرف ان میں سے دو تین باتوں کو ہاتھ لگایا گیا، ٹچ کر کے بس آگے نکل گئے مغالطے دیتے ہوئے. ہمارے دیے ہوئے بعض حوالوں کو ملنگوں اور کتبوں کا مذہب قرار دیا کہ یہ ملنگوں کے حوالے ہیں. میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ اور تفصیل پیش کر کے پھر آگے اس پر وارد کرتا اعتراضات اور توحید کی جو نئی تاریخ گھڑی گئی ہے، انشاءاللہ اس کی دلائل سے تفصیل واضح کروں گا. اور پھر جو ایک مخصوص فقہ کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ اس کی نقاب کشائی بھی کروں گا. بس آپ جب تک اللہ پاک مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے، بڑے دھیان کے ساتھ اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کتاب و سنت کے دلائل کی بہار اپنے دلوں میں جمع کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی بھائی کو ابھی سے جانے کی جلدی ہے تو بعد میں مجمع خراب کرنے کی بجائے پہلے ہی پیچھے ہو جائے تاکہ پیچھے اس کو واپس جانے میں آسانی ہو. جب دوران مجلس آنا جانا شروع ہو جائے پھر مجلس کا رنگ خراب ہوتا ہے. اور اگر کسی بھائی کے دل میں میرے بیان کردہ دلائل پر کوئی اشکال ہو، کوئی کھٹکا ہو، کوئی شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا ہو، وہ تحریر کر کے مجھے بھیجے. میں اللہ پاک کی توفیق سے جب تک اس کا دلائل سے جواب نہیں دے دوں گا مجلس انشاءاللہ ختم نہیں کروں گا. تو میرے بھائیو، میں نے عقیدہ توحید کی توضیح کرتے ہوئے بعض گدی نشینوں کی شایع کرتا کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے، اور جو اپنے علاقے میں بڑی معروف و مشہور اور مانی ہوئی گدیاں اور آستانے شمار ہوتے ہیں وہاں سے شایع ہوئی تھی. چونکہ اس کا جواب کوئی نہیں تھا، یہ کہہ دیا کہ یہ تو ملنگوں کی بات ہے، ہمیں کسی مقتدر سنی عالم کا حوالہ دیا جائے. میں آج انشاءاللہ ان مقتدر سنی علماء کی عبارات سے اپنا دعویٰ، اپنا عقیدہ ثابت کر کے جاؤں گا جن کا انکار کرنا پوری سنیت اور بریلویت کا انکار ہوگا. اس لیے کہ وہ علماء پاکستان کی دھرتی پر بڑے معروف اور مشہور شمار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جامعات اور مدارس کے شیوخ الحدیث گنے جاتے ہیں. حالانکہ جتنی گدیاں ہیں یہ کسی اہل حدیث کی گدیاں نہیں ہیں، جتنے بھی آستانے ہیں یہ کسی اہل حدیث کے آستانے نہیں ہیں، یہ سارے ہمارے بھائیوں اور دوستوں کے آستانے ہیں. لیکن جب وہاں سے ایسا مواد شایع ہوتا ہے جس کا جواب کتاب و سنت کے نور سے منور نہیں ہوتا، پھر اس کا یہی کہہ کر جان چھڑانے میں عافیت سمجھی جاتی ہے کہ یہ تو ملنگوں نے باتیں لکھ دی ہیں. میں نے عقیدہ توحید کے ایزا اور فساد کرتے ہوئے ایک بات یہ بتائی تھی کہ توحید جو ہوتی ہے اس میں پروردگار عالم کی وحدت تسلیم کی جاتی ہے. توحید کا معنی اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال بالکل یکتا منفرد اور اس کی مخلوق سے بائن اور جدا ہے. جو ذات اللہ کی ہے وہ ذات کائنات میں کسی کی نہیں ہے، جو صفات پروردگار عالم کی ہے وہ اس کی مخلوق میں سے کسی کی نہیں ہے، جو افعال اور کام قدرتیں اور طاقتیں رب العالمین کی ہے وہ اس کی مخلوق میں سے کسی کی نہیں ہے، وہ ذات میں بھی تنہا ہے، صفات میں بھی تنہا ہے، افعال میں بھی تنہا ہے. لیکن بعض لوگوں نے عقیدہ توحید کو بگاڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو ہر ایک چیز کے اندر ماننا شروع کر دیا ہے. وہ پیر کو بھی رب کی تصویر سمجھتے ہیں، اپنے مرشد کو اللہ کی صورت مانتے ہیں اور پروردگار عالم کو کائنات کے ذرے ذرے کی تصویر مانتے ہیں. اس کے لیے میں نے ہفت اقطاب، یہ کتاب وہ ہے جو ایک بہت بڑے آستانے سے شایع ہوئی ہے. آپ نے سنا ہوگا چاچڑا شریف، یہ چاچڑا شریف کوئی چھوٹی گتی نہیں ہے، نہ ہی جا تو کہہ دو وہ بزرگ جو چاچڑا میں سویا ہوا ہے وہ کوئی ٹھنگ پینے والا ملنگ تھا جس کو وہاں دبا کر اس کا آستانہ اور مزار بنا دیا گیا. نہ اس کی قبر پر عرس قائم کرو، نہ وہاں جا کر میلے ٹھیلے لگاؤ، بالکل اس کو پسے کچھ ڈال دو. یہ وہ کتاب ہے جس کے بالکل پہلے صفحے پر ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے انا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیت کسی ملنگ پر فٹ ہوتی ہے؟ یہ آیت جو اس کتاب کے سرے برک لکھی ہوئی ہے یہ کسی ٹھنڈ پینے والے پر فٹ آتی ہے؟ کسی چرچیے پر فٹ آتی ہے؟ کسی نشہ کرنے والے پر فٹ آتی ہے؟ کسی ننگ دھڑنگ کے اوپر فٹ آتی ہے؟ یہ اللہ کے مقدس کلام کی آیت ہے اور اس کو صرف اس ہستی کے اوپر فٹ کیا جا سکتا ہے جو ولایت کے معیار کے اوپر فائز ہو. اللہ کہتا ہے اللہ خبردار، ابھی آپ نے اس کا پنجابی زبان میں ترجمہ سنا تھا کہ کسی بجلی کے کھمبے کے اوپر، پول کے اوپر سرخ رنگ میں بڑا موٹا نشان لکھوں کا خطرہ، اس کے قریب نہ جانا، ادا رہنا، اس کو ہاتھ لگاؤ گے کرنٹ پڑے گا. اس کا معنی تھا خبردار، متنبہ ہو جاؤ، کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لو. انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی دنیا میں خوف ہے، نہ ہی قیامت والے دن وہ غمگین ہوں گے. تو یہ آیت اس بات کی رانمائی کرتی ہے کہ جس بندے نے یہ آیت اپنی کتاب کے اوپر لکھی ہے اس نے اپنے کسی مانے ہوئے ولی کا اس کے اندر تذکرہ کیا ہے، یہ چادرا شریف سے چھپنے والی کتاب لکھا ہے اس کے سرے برس حضرات شاہانے کونوں مقام شاہانے کونوں مقام و مسند نشینانے چادرا شریف کے حالات طیبات کمالات کرامات کا مجموعہ. اتنی ملنگ کی کتاب تو نہیں ہے, کوئی ملنگ تو کرامت نہیں دکھاتا, کرامت تو کسی بلی کی ہوتی ہے. مسمہ پہ ہفت اقتاب ڈیرا غازی خان سے شایا ہوئی ہے, اس کا حوالہ پیش کرتے ہوئے میں نے کہا تھا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تصویر کو اپنے پیر کے اندر سمجھا ہے کہ جو تیرا پیر ہے یہ رب کی ہی صورت اور تصویر اور شکل ہے. حالانکہ پروردگار عالم فرماتے ہیں اللہ کے مقدس کلام میں اللہ کا اعلان ہے لیسا کمثل ہی شیء, اللہ کی مثل اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں مت پیش کرو. اس نے لکھا ہے صفحہ 101 ہے, کہتا ہے نقش فرید نقش ہے رب مجید کا, نقش فرید نقش ہے رب مجید کا, اظہار ذات حق ہے سراپا فرید کا, بت خانہ فرید میں آ گئے اس نے یار, یہ لفظ یاد کر لیں, بت خانہ فرید میں آ دیکھ اس نے یار, مسجد میں زہدہ کہاں ہے لطف دید کا. کہتا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے دید کا لطف حاصل کرنے بیٹھا ہے, مستوں میں یہ اللہ کی دید کا لطف نہیں ملتا. اللہ کی دید کا لطف لینا ہے تو فرید کے بت خانے میں آ. وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوا سنائیا کے اندر لکھا ہے, فتاوا سنائیا کا حوالہ دیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ایک ہندوؤں نے تقریب مرکز کی جس کے اندر اللہ کی عبادت کا تذکرہ کرنا تھا, سب نے ہر کوئی اپنے اپنے مقصد فکر کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس کا صفحہ 74 اور 421 کا حوالہ دیا جا رہا تھا. حالانکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے تو عقیدہ سمجھایا ہے کہ اللہ کی ہستی تو وہ ہستی ہے جس ہستی کو تو ہندو بھی مانے بغیر نہیں جا سکتا, پروردگار عالم کی ہستی کا انکار تو کسی کافر کو بھی نہیں ہو سکتا. مکے کا مشرک بھی اللہ کو مانتا تھا, ہندو بھی ایک رنگ میں اللہ کو مانتا ہے, یہودی بھی کسی رنگ میں اللہ کو مانتا ہے, عیسائی بھی کسی رنگ میں اللہ کو مانتا ہے. انہوں نے تو یہ بتایا کہ اللہ کی ہستی ایسی ہے اس کا انکار دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اس چمن میں انہوں نے شیر پڑھا جس کو غلط رنگ دیا گیا, لکھا ہے انہوں نے مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا, مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا, ہندو نے سنم میں جلوہ چاہا تیرا. الفاظ کو ذرا غور کرو, مسلم نے تو حرم میں جا کر اللہ کا ترانہ پڑھا, ہندو کے لیے یہ نہیں کہا. اردو کی عبارت کا بھی ترجمہ نہیں آتا اور پتہ نہیں کستورے کی ڈگریاں کہاں کے آ جاتے ہیں. ہندو نے سنم میں جلوہ چاہا تیرا, وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ بھی اپنے مقصدے میں جا کر اللہ کا انکار نہیں کرتا, اللہ کو چاہتا ہے, وہ اپنے بتوں کے واسطے وسیلے سے اللہ کو چاہتا ہے. لیکن مسلم حرم میں جا کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر اللہ کا دیدار چاہتا ہے, اس کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے. انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, نہ یہودی کر سکتا ہے, نہ عیسائی کر سکتا ہے, نہ مسلم کر سکتا ہے, اللہ کی ہستی کو سارے ہی مانتے ہیں. یہاں اس نے کیا کہا, بت خانہ فرید آ دیکھ اس نے یار, مسجد میں زہدہ کہاں ہے لطف دید کا, وہاں ہو وصال حور, وہاں ہو وصال حور, یہاں ہو وصال حق, جنت ہے سوا ہمیں پوچھا فرید کا. کہتا جنت میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو فرید کا کوچہ ہی کافی ہے، حالانکہ ولیوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ ولی جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کی جنت کی امید رکھ کر پکارتے ہیں، اللہ کے عذاب سے خائف ہو کر پکارتے ہیں، کبھی رب کا قرآن کھول کر خلوتوں اور تنہائیوں میں اس کا مطالعہ کیا کرو۔ اللہ نے سورہ سجدہ کے اندر مومنوں کی ولیوں کی صفت یہ ذکر کی ہے، یدعون ربہم خوفاً وطمعاً، ولی اللہ کا وہ ہوتا ہے، یدعون ربہم اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفاً۔ بتائیں ذرا کیا معنی ہے اس کا؟ یہ کوئی مشکل فارسی یا عربی زبان نہیں ہے، ہر سادہ عربی دا اردو سمجھنے والا بولنے والا بھی سمجھتا ہے۔ بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنتری ہر دم، خدا کے عرش پر ان اللہ بن کے نکلیں گے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے سے عرف رموز معرفت، اور دوسری کتاب حج فقیر باراستانہ پیر، اس سے عرف رموز معرفت کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے، شعر و شاعری ہے۔ یہ جو قائد یا سید علی حریری کا دربار ہے، اس کے آگے کہاں جو نا عثمان گنج ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی اور گتی ہے، وہاں سے یہ کتاب چایا ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہے دال دوستی رب دی لوڑ نہیں، دال دوستی رب دی لوڑ نہیں۔ اور جن کو اللہ کی دوستی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اللہ کے ولی ہو سکتے؟ دال دوستی رب دی لوڑ نہیں، قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں، دال دوستی رب دی لوڑ نہیں، قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں، قلعے والے دے گرد طواف کر لے، قلعے والے دے گرد طواف کر لے، مکے جاونے دی کوئی لوڑ نہیں، اے قصور نگاہ دا نادانو رب ہور نہیں پیر ہور نہیں، اے قصور نگاہ دا نادانو رب ہور نہیں پیر ہور نہیں۔ جن رب اور پیر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اصل میں حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، اسے دو نظر آتے ہیں، کہتا ہے اس کی نگاہ کا قصور، اے قصور نگاہ دا نادانو رب ہور نہیں پیر ہور نہیں۔ کہندا ہے فضل رب دا جے مطلوب ہوئے، قلعے والے دے بندوں مکھ موڑ نہیں۔ اب یہ کہتا ہے اللہ کی اور پیر کی جدا جدا حقیقت بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہے، رب اور پیر ایک ہی چیز ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سینکڑوں روپے لگا کر حرم شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے، قلعے والے کے گرد جا کر طواف کر لو، یہی آپ کا طواف ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے، جو بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے بیت اللہ کو مقام بتایا ہے حج کرنے کا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، کہتا قلعے والے نے جن میں طواف کر لیا مکے جا ہونے کی کوئی لوڑ نہیں۔ یہ دوسری کتاب کا نام ہی حج فقیر بر آستانہ پیر، حج فقیر بر آستانہ پیر۔ یہ تنظیم علماء مرتضیہ دو عثمان گنج لاہور سے چھپی ہے، اور اس کتاب کے اوپر جس کی تصنیف ہے تعارف میں آپ کو بتا دوں، تاکہ کوئی آپ کو آ کر سادہ لو عوام کو دھوکہ نہ دے کہ یہ کسی ملنگ کی یا بدھو کی کتاب تھی۔ دیکھو لکھا ہے اوپر آیت میں، دیکھو کیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، حالانکہ نیکی تو اللہ کا حکم ماننا ہے، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں۔ یہ آیت بیان کر کے تو قبلے کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، نیچے کتاب کا نام لکھا حج فقیر بر آستانہ پیر، پھر از تصنیفات جناب قبلہ و کعبہ، جناب قبلہ و کعبہ، کوئی بنگی تو قبلہ کعبہ نہیں نا لکھا جاتا، جناب قبلہ و کعبہ خواجہ عالم حضرت پیر نور محمد صاحب نقش بندی مجددی بنا پھر رسول خلف الرشید سجادہ نشین، سلطان العاشقین، قرآن الواسعین، واقف رموز جلیہ و خفیہ، کاشف غوامد عشقیہ و علمیہ، پیر مشکل کشا، مظہر کون یفعل اللہ ما یشا، شیخ المشائخ حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ فناصر رسول رضی اللہ تعالی عنہ، متوطن قلعہ شریف قلعہ شیخوپورہ مدفنن عثمان گنج لاہور. اب آپ بتائیں جس کو سینکڑوں القاب دیے گئے ہوں، جو شریعت کے اقرار و رموز کا واقف ہو، ظاہر بھی جانتا ہو، باطن بھی جانتا ہو، وہ کہ بھنگی چرسی تو نہیں ہوگا، یا پھر مان لو سیدھی طرح کے بھنگ پینے والے بھی بالکل اندرونی باتیں بھی جانتے ہیں، ہر کسی کے اندر سے واقف بھی ہیں. اب اس میں بیت اللہ کا تقابل کرتے ہوئے کیا لکھا؟ ان سے پہلے تو شیخ عبداللہ نثار نے اپنی سادہ زبان میں پنجابی میں آپ کو اس کا سارا خلاصہ بتا دیا ہوا ہے. میں صرف آپ کو حوالہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ پھر پڑھ کے مار کے چلا گیا، نہ اس کی دلیل، نہ قرآن، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی کاغذ، نہ کوئی قلم، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا دے. اس کتاب کا صفحہ 43 کہ میں چاچر وانگ مدینہ جاتم سے کوٹ مٹھن بیت اللہ. کوٹ مٹھن بیت اللہ ہے چاچر وانگ مدینہ جاتم تے کوٹ مشن بیت اللہ. رنگ بنا برنگی آیا کیتم روپ تجلا، ظاہر دے وچ مرشد حاجی، باطن دے وچ اللہ. نازک مکھڑا پیر فریدا، سانو دتا ہے وجہ اللہ. پیر کا جو چہرہ ہے میں اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے. بہرحال میں اس تفسیر میں بھی زیادہ نہیں جاتا، میں نے کافی سارے حوالے، تقریباً میں نے اس طرح کے 11 حوالے ذکر کیے، شاید کوئی 11 کو ماننے والا کسی ایک دلیل کا ہی جواب دے دے، لیکن پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ 11 کھانا تو قبول ہے، لیکن شیخ کی کتابوں سے عقیدہ شرک جو بنا دیا گیا ہے اس کو ثابت کرنا بہت بعید ہے. میں انشاءاللہ بعد میں آؤں گا اس بات کی طرف کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ کیا تھا، وہ کس کو حق سمجھتے تھے، کس کو باطل سمجھتے تھے، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا. عرض کرنے کا مقصود یہ ہے میں نے اپنے سرچ میں اس طرح کے 11 حوالے ذکر کیے تھے، لیکن کسی ایک حوالے کا بھی جواب کیا دینا کسی ایک کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگایا. پھر کیا ہوا؟ غیر اللہ کی تردید کرتے ہوئے، عقیدہ توحید سمجھاتے ہوئے میں نے یہ بات بیان کی تھی، اس میں قرآن کی آیتیں میں نے کچھ پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں من دون اللہ کا جو لفظ ہے یہ بتوں کے لیے ہی استعمال نہیں کیا. من دون اللہ کا اطلاق اللہ کے نیک بندوں پر، انبیاء رسل علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، اولیاء کرام پر رحمت اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے علاوہ ساری کائنات میں بولا جاتا ہے. ان آیات میں سے صرف ایک آیت کو ہاتھ لگایا گیا، لیکن اس کی بھی غلط توجیہ کی گئی، آیت کا آدھا ٹکڑا دیا گیا اور اگلے آدھے حصے کا انکار کر دیا گیا. میں انشاءاللہ بعد میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن یہاں میں اب آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ ہمارے طرف کے جواب میں بڑی سوچ و بچار کے بعد ایک دستور کو لایا گیا. اس نے آ کر پھر کیا کیا، کہنے لگے ہم ایک توحید کی تعریف کرتے ہیں جو بالکل مسلمہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اور اس توحید کی تعریف سے نہ قرآن کی آیت ٹکراتی ہے، نہ کوئی حدیث ٹکراتی ہے، نہ صحابہ کرام کا مکار مشروع ہوتا ہے، بلکہ الیاذ باللہ جہاں تک کہا گیا کہ یہ لوگ توحید کی جو تعریف کرتے ہیں اس کے پسے پردہ تنقید رسالت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، اولیاء کرام علیہ رحمت اللہ علیہ اجمعین کا مقام بچاتے ہیں. میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے ان کی بیان کرتا تاریخ اور اس کا ابطال پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ جو توحید کی تعریف پیش کی گئی تھی، کیا یہ توحید کی اور شرک کی جو تعریف بیان کی گئی تھی مکے کے مشرکوں پر، جن کے شرک میں آپ کو بھی شبہ نہیں ہے. مکے کے لوگوں کو تو مشرک مانتے ہیں نا, یہودیوں کو مشرک مانتے ہیں, عیسائیوں کو مشرک مانتے ہیں, قرآن انہیں مشرک کہتا ہے. کیا آپ کی پیش کرتا تاریخ کی روح سے یہودی مشرک بنتا ہے, عیسائی مشرک بنتا ہے, مکے کے مشرک ابو جہل, ابو لہب, عتبہ و شیبہ, کیا یہ لوگ مشرک بنتے ہیں؟ جا کے ان کو بھی موحد قرار دیا گیا ہے یہ توحید کی تاریخ پیش کر کے. تاریخ کیا پیش کی؟ توجہ فرمائیے. اس نے کہا پہلے تو وہی بات کی جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ میرے رب کی ذات میں, یہ انہوں نے الفاظ کہے, توحید یہ ہے کہ میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں, اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اس کے علاوہ کی تاریخ کی یہ تاریخ, پھر پلٹا کھایا اور کہا شرک یہ ہے الاشراق و اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبودیت. کہتے ہیں شرک یہ ہے بات شریک صرف الوہیت, الوہیت میں شریک ثابت کرنا. الوہیت کیا ہے؟ اس کا معنی کیا گیا, کہتا الوہیت یہ ہے اللہ ہی واجب الوجود ہے, اللہ ہی واجب الوجود ہے اور اللہ ہی مستحق عبادت ہے. مطلب یہ قوم کو بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کو واجب الوجود مانے تو شرک ہوگا, اگر کوئی کسی کو واجب الوجود مانے تو شرک ہوگا, اگر کوئی کسی کو واجب الوجود مانے تو شرک ہوگا, یا کسی کو مستحق کے عبادت سمجھے تو شرک ہوگا. میں سوال کرتا ہوں کیا مکے کے مشرک یا یہودی اور عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو واجب الوجود مانتے تھے؟ قرآن نے جو مکے کے لوگوں کو مشرک کہا ہے, یہودیوں کو مشرک کہا ہے, عیسائیوں کو مشرک کہا ہے, کیا یہودی اور عیسائی یا مشرکین مکہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانتے تھے؟ قسم نہیں مانتے تھے. واجب الوجود وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. دلیل آئیے آپ کو میں ایک ایسے شخص کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس کے بارے میں انہوں نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اصلی جو ہے وہ تو بر صغیر کے اندر ایک اللہ کے دین کا چراغ اور پھول تھے, اور ایک ایسا دست تھے جیسے شاید جس کی انہوں نے خوشبو سونگی ہو. آئیے اسی درخت کے سائے تلے دستور صاحب آپ کو لیے چلتا ہوں. حجت اللہ ہل پالیہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے جو اسلامی فلسفی پر مشتمل ہے اور جتنے بھی دینی بڑے بڑے مدارس ہیں ان کے اندر پڑھائی جاتی ہے, اور وفاق المدارس کے امتحان میں یہ کتاب شامل ہے. اس کی پہلی جلد صفحہ 59 ہے, 160 شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فعلم یقین کر لو انا للتوحید اربع مراتب, توحید کے چار مرتبے, توحید کے جتنے مرتبے ہیں چار, انا للتوحید اربع مراتب, توحید کے چار مرتبے ہیں, احداہا چاروں میں سے ایک مرتبہ حسرو وجوب الوجود فیہ تعالی, حسرو وجوب الوجود فیہ تعالی کہ صرف اللہ تبارک و تعالی کو واجب الوجود ماننا, اور بلا یقون و غیر ہو واجب, بلا یقون و غیر ہو, بلا یقون و غیر ہو واجب کہ اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے. یہ توحید کا ایک مرتبہ. دوسرا مرتبہ، پہلا توحید کا مرتبہ کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کو واجب الوجود ماننا، اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ ماننا، دوسرا مرتبہ. وثانیہ دوسرا مرتبہ، حسر و خلق العرش والسماوات والارض وسائر جواہر فیہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کو عرش کا خالق، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، تمام جواہرات کا خالق ماننا، صرف اللہ کو عرش کا، آسمان کا، زمین کا، تمام جواہرات کا خالق ماننا، اس کے سوا کسی کو خالق نہ ماننا، یہ تو عید کا دوسرا مرتبہ ہے. یہ جو دو مرتبے ہیں نا، اللہ ہی کو واجب الوجود، اللہ ہی کو عرش کا، آسمان کا، زمین کا، تمام جواہرات کا خالق ماننا، ان دو مرتبوں کے بارے میں لکھتے ہیں. وہاتان المرتبتان لم تبحث کتب الالہیات عنہما، کہ الہیات پر، عقائد پر، توحید پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے، ان دو مرتبوں پر، عقیدہ توحید پر مشتمل کتابوں میں باقی نہیں. کیوں؟ توحید کی کتابوں میں علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے، متکلمین نے کیوں بات نہیں کی؟ وجہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں ولم یخالف فیہ ما مشرک العرب ولن یہود ولن نصارا، ولم یخالف فیہ ما، توحید کے ان دو مرتبوں میں مشرکین مکہ نے، یہود نے، نصاروں نے اختلاف ہی نہیں کیا. ان دو مرتبوں میں نہ مکے کے مشرکوں نے اختلاف کیا، نہ یہودیوں نے اختلاف کیا، نہ عیسائیوں نے اختلاف کیا. اس لیے علماء فقہاء نے یہ واجب الوجود کے مسئلے میں اور اللہ ہی کو خالق ماننے کے مسئلے میں بات ہی نہیں کی. اس لیے بات کی ضرورت نہیں. مکے کا مشرک بھی اللہ کو واجب الوجود مان لے، یہودی بھی اس کو واجب الوجود مان لے، عیسائی بھی اس کو واجب الوجود مان لے، تو بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات تو اس نقطہ پر ہو جس سے مشرک اختلاف کر. آج وہی چیزیں اٹھا کر جس سے نہ مشرک مکے کا اختلاف کرے، نہ یہودی اختلاف کرے، نہ عیسائی اختلاف کرے، اس کو توحید بنا کر تو عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر واجب الوجود نہ مانے، اللہ کے سوا کسی کو، بات تو توحید ہے، اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لے تو شرک ہوگا، تو یہودی کو، عیسائی کو، مشرک عرب کو آپ مشرک کے طور سے کہتے ہیں، وہ تو واجب الوجود اللہ ہی کو مانتے ہیں. پتا یہ چلا جیسے یہ توحید والے ہیں ویسے ہی عرب کے لوگ اور یہود و نصارا توحید والے ہیں. آئیے، یہ صرف انہوں نے اپنے طرف سے بات نہیں کہی، رب کے قرآن سے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اس پر دلیل لائے ہیں. کہتے ہیں بل القرآن العظیم ناس على انهما من المقدمات المسلمات عندهم، قرآن نس پیش کرتا ہے کہ یہ اللہ ہی واجب الوجود، اللہ ہی خالق ہے. یہ یہود کے عیسائی مشرک بھی مانتے ہیں. یا قرآن کا والا انسان کا ہوں من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم، اگر آپ ان عرب کے مشرکوں سے سوال کریں کہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، تو یہ ضرور کہیں گے کہ انہیں اللہ عزیز و علیم نے پیدا. اگر ان سے سوال کرو سورہ یونس کھول کر دیکھو، اللہ کہتا اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھو ان سے کل منظر من السماء، کہہ دیجیے تمہیں آسمان سے، زمین سے روزی کون دیتا ہے، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، مدبر الامور کون ہے. ایسے سوالات مشرکین عرب سے کرو. رب کا قرآن بولتا ہے، رب کا قرآن بولتا ہے. مشرکین عرب بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے آسمان کا، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی اس زمین سے مختلف قسم کی انگوریاں پیدا کرتا ہے، اللہ ہی زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. قرآن کا قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پوری کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ تو یہ مشرک کہیں گے اللہ اللہ. آئیے ایک دوسرا حوالہ اس پر عرض کیے دیتا ہوں، روز لایا ہوں، اگر آپ صبر و تحمل سے تقریب رکھیں گے انشاءاللہ کتاب و سنت کی نور سے آج آپ کے سینوں کو منور کر کے جائیں گے، گلشن توحید و رسالت کو نکھار کے جائیں گے، اور شرک کے اندھیاروں میں کتاب و سنت کا چراغ جلا کر جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے اس دھرتی پر رب کے قرآن کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے پرچم کو لہرا کے جائیں گے. تفسیر کبیر امام راضی کی، وہ راضی جس کے فلسفے پڑھتے ہوئے لوگ تھکتے نہیں ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ امام غزالی کا فلسفہ، اس سے پیچھے جاؤ امام راضی کا فلسفہ. یہ راضی و غزالی جو فلسفی سمجھے جاتے ہیں، لوگ منطق کی بات کرتے ہیں، فلسفے کی بات کرتے ہیں، تکلم کی بات کرتے ہیں. آئیے میں آپ کے سینوں کو اللہ کے قرآن سے، فقہاء اسلام ائمہ مفسرین محدثین کی تشریحات سے روشن کرتا جاؤں. اے امام راضی کی تفسیر ہے جلدوں میں صفحہ 112 ہے، یہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اعلم، وہی لفظ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وعلم، جان لے، یقین کر لے، اپنے دل و دماغ کی پھٹیوں پر علم کے نور کو لکھ لے، کتاب و سنت کے پروانوں کی اس پکار کو اپنے دماغ میں جگہ دے لے. امام راضی کہتے ہیں علم انہ لیس فی العالم احد یثبت للہ شریکا یساویہ فی الوجود، علم جان لو انہ بے شک انہ شک شبہ نکالنے آتا ہے. انہ کس کے لیے آتا ہے؟ شک شبہ دور کرنے کے لیے، جن کے ذہنوں میں عقیدہ توحید کے شکوک و شبہات ہیں، شیطانی بساوس نے جن کے ذہنوں کو شرک کی عمیق کنوں میں گرا دیا ہے، علم انہو جو یقین کر لے بغیر شک و شبہ کے، یہ بات ہے لیس فی العالم احد، کائنات میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے، احد ایک مولوی بھی ایسا نہیں ہے، ایک مفسر بھی ایسا نہیں ہے، ایک مجتہد بھی ایسا نہیں ہے، ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، یثبت للہ شریکا جو اللہ کا ایسا شریک ثابت کرے، یساویہ فی الوجود جو وجود میں اللہ کے برابر ہو، واجب الوجود اللہ کے سوا کسی کو مانتا ہو، کائنات میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے. پھر انہوں نے آگے مکے کے مشرکوں وغیرہ کے کوئی باتیں لا کر اس بات کی ترتیب کی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو توحید کی شرک کی توضیح کرتے ہوئے یہ بڑا علمی دقیق نقطہ چھاڑا گیا، چار سطوے کی ڈگری میں ملا ہے کہ واجب الوجود اللہ کے سوا کسی کو مانے تو شرک ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے تو نہ مکے کا عرب کا عرب کے لوگ مشرک بنے، نہ یہودی عیسائی مشرک بنے. اور دوسرا نقطہ کیا جوڑا؟ او بمانا استحقاق العبودیہ، یا پھر اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار سمجھ لیا جائے، اللہ ہی مستحق عبادت ہے، اسی پر ہی زور دیا گیا نا، اللہ ہی مستحق عبادت ہے. اللہ کے سوا اگر کسی کو مستحق عبادت مانے تو پھر شرک ہوگا، اگر مستحق عبادت نہ مانے تو پھر شرک نہیں ہوگا. آئیے قرآن کی نصوص سے عرض کرتا ہوں، نکالیے قرآن کی تفسیر، سورہ توبہ، آج توبہ کر کے جاؤ شرکیہ قائد سے، اللہ کے قرآن سے سورہ توبہ پڑھنے لگا ہوں، لیکن یہ توفیق اسے ہی ملتی ہے جسے پروردگار عالم اپنے سر پہ آنا پسند کر لیتا ہے، جو اپنے دل کو شرک کے گند سے نچھڑ کر لے آتا ہے، پروردگار عالم کو ایسے شخص پر اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ شرک کرنے والے کو اپنی رحمت کے قرب میں جوار میں جگہ نہیں دیتا، اپنے دل کو شرک کے گند سے، غیر اللہ کی عبادتوں سے، غیر اللہ کی اطاعتوں اور حکموں سے پاک کر کے آؤ، پھر اللہ ہدایت دیتا ہے۔ آؤ رب کا قرآن پڑھتا ہوں، اللہ اپنے قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 31 آیت نمبر 31 میں پروردگار فرماتا ہے، اتخذوا احبارهم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ میں نے یہ آیت پیش کی نا کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، احبار کا معنی مولوی، رہبان کا معنی پیر۔ آج میں اپنے گھر سے ترجمہ نہیں کروں گا، شاید کوئی یہ کہہ دے کہ اہل حدیثوں نے قرآن کا اپنا ترجمہ پیش کیا ہے، ترجمہ بھی آپ کے بھائیوں گھر سے عرض کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ آپ کے دارالعلوم نعیمیہ کا شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی، کیا نام ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی، یہاں بھی ہمارا ایک بھائی غلام رسول ہے، اس کی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں، تو تو علم کا بچہ ہے، یہ کیا کوئی حدیث ہے تیرے مدرسے کا، یا لاہور میں بھی جامعہ نعیمیہ میں پڑھا کے گیا ہے، آج اس نے کراچی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، دارالعلوم نعیمیہ کراچی کا شیخ الحدیث ہے، یہ اس کی لکھی قرآن کی تفسیر ہے، آپ کے اپنے کتب خانے نے، فرید بک ڈپو والوں نے اس کو 38 اردو مدار لاہور سے شائع کیا ہے، یہ تبیان القرآن تفسیر کا نام ہے۔ آئیے، یہ اس کتاب کی پانچویں جلد ہے، صفحہ اس کا 118 ہے، تمہارے گھر کا علامہ غلام رسول سعیدی، تمہارا ہم نام قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو، علماء اور پیروں کو کیا کیا؟ خدا بنا لی۔ اس نقطے پر بھی ابھی میں بات کروں گا، یہاں بھی دھوکھا دیتے ہیں، اسی کتاب سے ابھی تو نہیں کرتا ہوں، ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور انہیں، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ رب کے قرآن کا، انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح بن مریم کو بھی۔ اور آپ غور فرمائیں، میں نے یہ آیت پیش کی، آپ اس پر بھی آؤں گا، میں نے یہ آیت پیش کر کیا ثابت کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ من دون اللہ میں بت آتے ہیں، من دون اللہ میں بت آتے ہیں، یہ مولوی اور پیر بت ہوتے ہیں، ذرا سوچ کر بتائیں، مولوی بت ہوتا ہے، پیر بت ہوتا ہے، الیاذ باللہ، ہزار بار اللہ کی سنا، کیا عیسیٰ علیہ السلام بت تھے؟ قرآن کی اسی آیت میں آگے مسیح بن مریم کا ذکر، یہ تو انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ من دون اللہ نہیں ہے۔ دکتور صاحب نے اس کا جواب دیا، یہ آیت ہمارے مقابلے میں کیوں پڑھتے ہو؟ اس آیت کو تم لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں پڑھو جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ رب بنا لیا تھا، ہم نے کسی ولی کو رب نہیں بنایا۔ آئیے آپ کے گھر سے ثابت کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ اللہ والا معاملہ کیا جائے اس کو رب کہیں نہ کہیں وہ رب ہی ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ والا معاملہ کیا جائے اس کو کوئی زبان سے رب کہے یا نہ کہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے۔ اسی تفسیر کے اندر صفحہ نمبر 120 اور آگے 122 بلکہ سوا 122 بڑی موٹی چلی سرخی ہے، اور وہ ترجمانی کی جو الحدیث کہتے ہیں, وہ عقیدہ جو الحدیث کہتے ہیں آپ کے گھر سے بھی چمک رہا ہے قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں. سرخی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں اپنے سینی پیشواؤں کو ترجیح دینے کی مذمت. یہ نہیں کہا ان کا الہ بنا, پھر کیا کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہودیوں نے, ذرا توجہ فرمائے, حضرت حذیفہ سے سوال کیا گیا کیا یہودیوں نے اپنے احبار علماء کی اور عیسائیوں نے اپنے روحبان گرجا میں رہنے والے علماء کی عبادت کی تھی؟ اللہ نے جو کہا کہ یہودیوں نے عیسائیوں نے علماء پیروں کو رب بنایا, سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کی گرجا گھروں میں رہنے والوں کی اللہ کے سوا عبادت کی تھی؟ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی. اب آپ بتائیں, کہتے جی ان کے مقابلے میں پیش کرو جنہیں ان کو رب مانا ان کی عبادت کی, ہم نے تو عبادت نہیں کی. حضرت حذیفہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی, لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ اس کو حلال کہتے, اور جب وہ ان کے لیے حلال کو حرام کر دیتے تو وہ اس کو حرام کہتے تھے, اور یہی ان کا اپنے اپنے علماء کو خدا بنا لینا تھا. اللہ جس کو حلال کرے پیر مولوی اس کو حرام بنا دے, ہاں پیر مولوی کو تم رب کہو یا نہ کہو, اللہ جسے حلال کرے پیر مولوی اس کو حرام بنائے, اللہ جسے حرام کرے پیر مولوی اس کو حلال بنا دے, اس کو رب کہے یا نہ کہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ رب ہوگا. پھر اس کے بعد اس نے ایک حدیث ذکر کی ہے عدی بن حاتم کی ترمذی شریف کے حوالے سے. آئیے میں آپ کے سامنے صحیح جامع ترمذی کی اصل عبارت اور کتاب سے نکال کر پیش کرتا ہوں کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3095 اور جو میرے پاس نسخہ ہے یہ دار العرب الاسلامی کا چھپا ہوا اس کی 5 جلد صفحہ 173. عدی بن حاتم نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے گلے میں سونے کی سلیپ تھی. آپ نے فرمایا عدی یہ بت اپنی گردن سے اتار پھینک اور قبری میں ہے. بول تو یا رسول اللہ,